بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوي كشرح درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه أبن سبياري في تصنيف من عقيدة طحاوي من فرماته: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اور ایمان ایک ہی جامع چیز کا نام ہے، اور سب ہی مومن اصل ایمان میں برابر ہیں. ہاں، خشیت، تقوی، گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں پر پابندی کے اعتبار سے ہر ایک میں درجہ بندی ہے. آج کے درس کا تعلق پچھلے درس سے ہی ہے، ایمان کہ احکام و مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے، اور اس مسئلے میں ہم یہ بھی بیان کر چکے علماء کے اقوال کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو معروف شاگرد ہیں امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد حسن شبن رحمۃ اللہ علیہ اور عقیدہ الطحاویہ کے مصنف امام جعفر الطحاوی اور شارح الطحاویہ امام ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے حنفی ہیں، اور عقیدے کے تعلق سے ان سے اس معاملے میں غلطی ہوئی. ایمان کی تعریف کے تعلق سے کچھ باتیں اور دلائل پچھلے درس میں گزر چکی ہیں، اور بعض کا آج کے درس میں ہم بتائیں گے. تو امام صاحب فرماتے ہیں: والایمان واحد، ایمان ایک ہی جامع چیز کا نام، یعنی ایک ہی چیز ہے، یعنی اس کو کوئی حصے نہیں ہیں، اس کو کوئی پارٹس نہیں ہیں، کوئی شعبے نہیں ہیں. یا اس سے کیا مراد ہے ایک ہی چیز ہے؟ اس سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ یا تو مکمل ہے یا مکمل نہیں ہے؟ زیادہ اور کم ہونا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. یا ہے یا نہیں ہے، اب ایک ہی جامع چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اس جملے کے تعلق سے الشیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات نظر ثانی کی مستحق بلکہ باطل بات ہے کہ ایمان ایک ہی چیز ہے. اہل ایمان برابر نہیں ہیں، ان میں واضح تفاوت ہے. رسولوں کا ایمان ویسے ہے جیسے کہ دوسرے لوگوں کا ہے، اور خلفائے راشدین کا ایمان ویسا نہیں جیسا کہ دیگر صحابہ کا ہے، اور اسی طریقے سے مومن کا ایمان اور فاسق کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا. اور اس تفاوت کی وجہ دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے علم، یعنی معرفت اور اسماء و صفات، اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اپنے بندے کو لیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنا زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جو شریعت کے احکام زیادہ جانتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کریں گے تو اس چیز سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو شیخ بماز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور یہی قول ہے سنت الجماعت کا مرجیہ کے خلاف، اور جو مرجیہ جیسی بات کرتے ہیں. واللہ المستعان. الشیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ بات وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے، کہ ایمان صرف اقرار ہے اور تصدیق ہے، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ صحیح بات اس معاملے میں یہ ہے کہ ایمان اپنے اصل بنیاد میں متفاوت ہے، اور ایک صالح شخص کا ایمان فاجر کے ایمان کے برابر نہیں ہے، یا فاجر کے ایمان کے جیسا نہیں ہے. بس آپ وہ باتیں دوبارہ سے دیکھ لیں. امام صاحب فرماتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پچھلے درس میں، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ مرجی ہیں. کیسے مرجی؟ تو خود رد کر رہے ہیں ان کا، مرجی کیسے ہیں؟ لیکن بعض لوگوں میں ایک عجیب سی مرض ہے، بعض علماء کی بعض باتیں لیتے ہیں اور بعض باتیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شر پسند ہیں یا شر چاہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آپ کسی عالم کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو اہل سنت جماعت کے علماء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، تو اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے پہلے، بات کرنے سے پہلے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ حق بات تو کرنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اب تہمت لگانے کے عالم پہ وہ مرجی ہو گیا، اب جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل بدعت میں سے، پہلی بات یہ، اور پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے تحذیر کر رہے ہیں کہ بدعتی سے بچ کے رہو۔ اور حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ کیا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین نہیں جانتے تھے کہ مرجی ہے کہ نہیں؟ آج شیخ ربیع ہیں، شیخ عبید ہیں، دیگر جو ہمارے علماء ہیں، کیا وہ شیخ صالح فوزان نہیں جانتے کیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن کا نام و نشان تک کوئی جانتا ہی نہیں ہے؟ علم میں ان کے کیا قد و قامت ہے؟ لیکن کبار علماء کی باتوں کو چھوڑ کے بعض لوگ انہی کی باتوں کو لے لیتے ہیں، اور حدادیہ گروپ آپ جانتے ہیں جو غلو کر چکے ہیں، انہوں نے ایک تحذیر کا راستہ اپنایا ہے کہ فلاں میں کیا غلطی، فلاں میں کیا غلطی، کرتے کرتے انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علامہ البانی پر بھی انہوں نے کلام کیا، شیخ ابن عثیمین پہ بھی کلام کیا، شیخ ابن باز بھی کلام، کسی کو نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں ان کے نزدیک پھر عالم کون ہے، پھر اہل ایمان کون باقی بچے ہیں؟ تو یاد رکھیے، غلو ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، آپ سلم تین مرتبہ فرمایا، حد سے گزرنے والے ہلاک ہو گئے، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات، نازک معاملات میں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے، اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو علماء کی طرف رجوع کر کے پھر جا کے بات کرے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، ھذا غلط، الایمان واحد کے تعلق سے فرماتے ہیں، ھذا غلط، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ایمان کبھی بھی ایک چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اہل ایمان برابر ہیں یعنی ایمان میں، بلکہ ایمان ان کا متفاضل یعنی ایک دوسرے سے بڑھ جاتا ہے، متفاضل ہوتا ہے، درجہ بندی ہوتی ہے، اور بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، سوائے مرجیہ کے نزدیک۔ اور دل سے تصدیق میں بھی لوگ برابر نہیں ہیں۔ سر بکر صدیق کا ایمان ویسے نہیں جیسے کہ مسلمانوں میں سے کسی فاسق کا ایمان ہے، کیونکہ جو فاسق مسلمانوں میں سے اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہے، اور سر بکر صدیق کا ایمان ایک امت کے ایمان کے برابر ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کی بنیاد میں، ایمان کے اصل میں لوگ یعنی اہل ایمان برابر نہیں ہیں، یہ بنیاد کے تعلق سے ہے، اور عمل کے تعلق سے بھی لوگ متفاوت ہیں، اور ان میں بھی درجہ بندی ہے، تفاضل ہے، جتنی کوئی زیادہ عمل کرتا ہے۔ یعنی مقصد ہے شیخ صاحب کا کہ جیسے کہ ایمان اصل کی بنیاد پہ، دل میں جو ایمان ہوتا ہے جسے تصدیق اور اقرار کہتے ہیں، اس میں بھی لوگ برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی عمل، کیونکہ ایمان مجموعہ تین چیزوں کا ہے، قول ہے زبان کا، دل سے اس پر یقین اور تصدیق ہے، اور جسم سے عمل ہے۔ جیسے کہ دل کے یقین سے دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے، امام صاحب فرماتے ہیں عمل سے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، تو عمل میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر آیت نمبر 32 میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه۔ اب یہ بڑی خوب یعنی پیاری آیت ہے، میں بھائی سے گزارش کر اس آیت کو یاد کر لیں۔ تین قسم کے لوگوں کا اس میں ذکر ہے عمل کے اعتبار سے، جب عمل میں فرق پڑا اور اس عمل کی وجہ ایمان ہے اور سمجھ ہے قرآن مجید کی، جب اس میں فرق پڑا تو پھر عمل میں بھی فرق پڑا، اور جو ٹائٹل، جو ان کا نام ہے، جو لقب ہے، وہ بھی تبدیل ہوا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تینوں برابر نہیں ہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 32، فاطر آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ان کو جو ہم نے چنا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، قرآن مجید نازل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اس قرآن مجید کا خاص اہتمام کیا ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور اس کی حفاظت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، تو اب لوگ جن کے پاس قرآن یہ پہنچا ہے، ان میں سے بعض لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. کتاب نے ان کو دی ہے, ضابطہ حیات ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے, لیکن ہوا کیا؟ تو ایک گروہ ایسا ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. نفس پہ کیسے ظلم کیا؟ کہ قرآن مجید کی تعلیمات جیسے کہ ہونی چاہیے تھی, جیسے کہ اس پہ عمل کرنا تھا, ویسے نہیں کیا. شیخ صالح فضان فرماتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو معصیت کرتے ہیں شرک کے علاوہ, کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. معصیت شرک کے علاوہ جو گناہ کرنے والے ہیں, وہ اپنے نفس ظلم کرنے والے ہیں, اپنے نفس کو خطر میں ڈالنے والے ہیں. تو گنہگار لوگ نفس ظلم کرنے والے ہیں, قرآن کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ, دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو مہین روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کون سے اقتصاد کا راستہ مقتصد کون ہے؟ شیخ صالح فضان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات پہ عمل کرتے محرمات کا اجتناب کرتے ہیں. شریعت میں دو چیزیں نا, یا تو واجبات یا محرمات ہیں. واجبات پہ عمل کرتے ہیں, فرائض پہ عمل کرتے ہیں, اور محرمات کا اجتناب کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھے لوگ ہیں. نہیں نہیں, یہ مقتصد ہیں, سب سے اچھے ابھی باقی ہیں. یہ مقتصد ہیں, معیار عربی کا راستہ اختیار کرنے والے, اقتصاد مقتصد. اچھا, ہم تو یہ سمجھتے تھے جو فرائض کی ادائیگی میں آگے ہوتے ہیں اور محرمات کا اجتناب کر سب سے اچھے ہوتے ہیں, کہ نہیں؟ یہی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے نا بات, لیکن بات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, یہ تیسرے ہیں. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خیرات میں سبقت کر لیتے ہیں, یہ کر جاتے ہیں. سبحان اللہ, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہی کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کچھ کرتے ہیں, اللہ کی مرضی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی آسانی نہ ہو, تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. قرآن مجید کو سمجھ بھی نہیں سکتے, عمل بھی نہیں کر سکتے. تو اصل کرم اور احسان اللہ تعالیٰ ہی کا, جس نے ہمیں توفیق دی ہے, جو توفیق دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہیں السابقون بالخیرات, جو آگے بڑھ چکے ہیں خیرات میں. یہ کون ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات کا اہتمام کرتے ہیں اور مستحبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بعض صرف فرض نماز پڑھتے ہیں, نوافل سنتیں کیا ضرورت ہے بھی, فرض تو پڑھ لیے. صرف محرمات کا اجتناب کرتے ہیں, مکروہات کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. مکروہات ہیں, کچھ بھی ہیں, تو اس میں فرق نہیں پڑتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, محرمات کا اور مکروہات کا بھی اجتناب کرتے اور بعض مباحات کا بھی اجتناب کرتے ہیں, باب الاحتیاط. مباحات ہیں, جائز چیزیں ہیں, ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جائز چیز ہمیں کہیں مکروہ کی طرف نہ لے کے جائے, پھر مکروہ حرام کی طرف نہ لے کے جائے. بعض صحابہ 60 حلال چیزیں چھوڑ دیتے تھے ایک حرام کو سے بچنے کے لیے. سوچ سکتے ہیں, حلال چیز ہوتی ہے. سوال یہ کہ ہر حلال چیز کا استعمال لازمی ہے کیا؟ بہت سارے حلال چیزیں ہیں. مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم صوفی بن جائیں اور بالکل چھوڑ دیں. ذرا سمجھے, ایک یعنی جو حد فاصلے دونوں میں ایک بالکل ایک دھاگے کی مانند ہے, یہ ٹوٹنے نہ پائے. کیونکہ بعض لوگ یہ جب ایسی باتیں سنتے ہیں, ارے 60 حلال کو چھوڑ دیا ایک حرام سے اجتناب کرنے کے لیے, اور پھر اس کا مطلب دنیا چھوڑ دیا, ہم لذتیں چھوڑ دیں دنیا کی, پھر تصوف کرا سے پھر تو سب سے اچھا ہے. نہیں, سب سے برا راستہ ہے. اس راستے میں کوئی خیر نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور کر دے. شریعت کی بنیاد علم ہے, جو راستہ آپ کو علم سے دور کر دیتے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور تصوف اور علم آپس میں دونوں کے راستے جدا جدا ہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دونوں ایک ساتھ مل سکیں. اگر تصوف میں علم شامل ہو جائے تو واللہ تصوف باقی نہ رہے. آج تصوف میں جتنی بھی بدعات اور خرافات ہیں وہ جہالت ہی کی وجہ سے ہیں. الغرض, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تین قسم کے لوگ ہیں. تو امت برابر نہیں ہے, تین گروہ ہیں امت میں. ان میں سے بعض اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں, بعض مقتصد ہیں معیار روی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, اور بعض سابق بالخیرات ہیں, خیرات سے آگے بڑھنے والے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان برابر نہیں ہے سب کا. کیسے استدلال ہے؟ سبحان اللہ. اگلے جملے کے تعلق سے یہی وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اس جملے کے تعلق سے اور سبھی مومن اصل ایمان میں برابر ہیں، ہاں خشیت تقوی گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں پر پابندی کے اعتبار سے ہر ایک میں درجہ بندی ہے. شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اعمال کو ایمان سے نکال لیا جائے، کیونکہ اگر کوئی اپنے دل سے تصدیق کر لیتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیتا ہے، تو ایسا شخص مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے اور لوگ اس میں سب برابر ہیں، ان میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے. وہاں سے فرماتے ہیں وہذا خطأ کبیر، بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ تفاضل اور درجہ بندی جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایمان کی بنیاد پہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے. جب دو لوگوں کے اعمال یعنی برابر نہیں ہیں تو ان کا ایمان کیسے ممکن ہے کہ برابر ہو. اگلے جملے کے تعلق سے امام جعفر الطاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند اللہ اطواعهم واتباعهم للقرآن. مومنین تمام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور سب سے مکرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فرما بردار لوگ ہیں اور قرآن کی زیادہ اتباع کرنے والے ہیں. اس جملے کے تعلق سے اشرف محمد حسن البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں، یونس 62-63 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور حقیقتاً جو کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ صرف کرامت یا شعب آبادی یا خوارق عادات کے دعوے سے نہیں ہوتا، جیسا کہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین اسلام کی خوبصورتی کو بدصورت بنا دیتی ہے کہ بھئی کوئی بھی یعنی کوئی شخص بھی داڑھی رکھ لے، پگڑی سر پہ رکھ لے، پھر جادو کا کام کرتا رہے، شعبہ زبازے کرتا رہے دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہاتھ میں لمبی بڑی سی تسبیح لے لے اور اللہ اللہ کہتا رہے، لوگ کہیں اللہ تعالیٰ کا بزرگ ہے، پھر وہ شعبہ زبازے کے ذریعے شیطانوں کی مدد کے ذریعے سے کوئی ایسے کام کر دیتا جس سے عقل حیران ہو جاتے، تو لوگ کہتے دیکھے کرامت ہے، یہ ولی کی کرامت ہے. بھی ولی کون ہے؟ نماز یہ نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا تو اس کا طہارت ہوتی نہیں، جیسے کہ ان لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے. بلکہ بعض لوگ جو ہے ایسے بزرگ مسجد کے کون میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں نماز لوگ باجماعت پڑھے تو اور یہ شخص مراقبے میں یوں سر چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی پوچھیں یہ بزرگ یہاں پہ کیوں بڑی نماز کو نہیں پڑھتا، پوچھ کے دیکھیں ذرا. وہ آپس میں کہتے ہیں، اگر کوئی شخص یوں دیکھ بھی رہے کہتا ہے یہ اصحاب الخطوہ میں سے، خطوہ جانتے ہیں اسٹیپ والے، ایک اسٹیپ مکہ میں دوسرا اسٹیپ مدینہ میں، کہتے ہیں نماز یہاں کہاں پڑھیں گے، تو بزرگ ہیں تو کامل ہیں، یہ اس وقت نماز مسجد حرم مکہ میں ادا کر رہا ہے. ارے بیٹا تو ادھر کونے میں، ادھر مکہ کیسے پہنچ گیا یہ؟ کہتے ہیں آپ لوگ بے وقوف جاہل لوگ، تمہیں کیا پتہ، ان کا جسم یہاں پہ رہتا ہے، یہ جسم کی حدود سے آزاد لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ سارے فاصلے طے کر چکے ہیں، عبادات ان پر ساقط ہو چکی ہیں، وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، اب یہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ میں سما چکے ہیں، اب عبادات ان پر فرض نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کریں اب ان کی مرضی ہے، شریعت کے حدود سے بالاتر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا فرما رہے تھے؟ الصلاة الصلاة الصلاة. آپ وسلم پر پانی بار بار ڈالا گیا، کس لیے؟ تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس کریں آپ وسلم اور نماز پڑھ لے. آخری وقت میں کیا نظارہ دیکھا آپ وسلم نے؟ آخری نظارہ کیا تھا آپ وسلم زندگی کا جس میں مسکرائے بھی اور خوش بھی ہوئے؟ کہ صحابہ کرام باجماعت نماز پڑھ رہے ابو بکر صدیق کی امامت میں. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں یقین کا درجہ ملا ہی نہیں تھا زندگی میں. سمیع بن خطاب کی وفات کہاں پہ ہوئی؟ کہاں پہ شہید ہوئے؟ ممبر میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے اس مجوسی ملعون نے قتل کیا، شہید کیا. ان پر تو کبھی کوئی نماز یا عبادت ثابت نہیں ہوئی. یہ کون سے ایسے بزرگ ہیں جو ان سے بھی بلند درجہ رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم، انبیاء سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے بڑے اولیاء انبیاء ہیں، پھر ان کے بعد انبیاء کے جانشین انبیاء کے صحابہ ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. باقی بعد آنے والے جتنی بھی عبادات کرنے، جتنی بھی علم حاصل کرنے، جتنی بھی تقوی ان کا مضبوط ہو، اللہ کی قسم ان کے برابر ہو نہیں سکتے کبھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ زمانہ کیوں؟ یعنی در و دیوار اور آب و ہوا کی بات ہو رہی ہے؟ زمانے کے لوگ مقصود ہوتے ہیں. اس زمانے کو کون تھے لوگ؟ صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر بعد میں تابعین، بعد میں اتباع التابعین. تین بہترین زمانے ہیں. اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ ان خیریت میں ان سے کم درجہ رکھتے ہیں. اور بعض لوگوں کے نزدیک عبادات ساقط ہو گئی ہیں. غرض میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا ولی ہر داڑھی والا نہیں ہوتا، ہر پگڑی والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو مومن، ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. یہ قاعدہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ السلام فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. جو مومن متقی نہیں اللہ تعالیٰ کا ولی ہو نہیں سکتا. اور کرامت شرط نہیں ولایت کی. میں بار بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے. یعنی ضروری ہے کہ اگر کوئی ولی ہو تو کرامت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کئی ایسے ولی کرامت نہیں ہوتی. کرامت ہوتی ہے. ہوتی کیا ہے؟ ہوتی ہے بالکل. کرامات الاولیاء اہل جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اولیاء کی کرامات بھی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن ولی کون ہوتے اور کرامات کیا ہوتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. معتزلہ مکمل انکار کے، معتزلہ کہتے ہیں کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی کرامات نہیں ہوتی. خوارج بھی یہ راستہ اختیار کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سفارش کا مکمل انکار کر دیا خوارج معتزلہ نے بھی، کہ سفارش نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے وہ سفارش کرتے ہیں، تو انہیں ساری کرامات ہی کا انکار کر دیا. الغرض اس میں جماعت کے عقیدے کو اس میں آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے عقیدے کے مسائل میں سے ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس میں اشارہ ہے جو لوگ اندھی تقلید کرنے والے ہیں، متعصب لوگ جو ہیں، مذاہب متعصبہ کے لوگ جو مذہب کی اتباع کو آگے کر دیتے ہیں قرآن اور سنت کی اتباع کے. کیونکہ مذہب کی اتباع سے لازم نہیں کہ قرآن مجید کی اتباع ہو رہی ہو. کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہاں سے بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو چار مذہب ہیں، جیسے کہتے ہیں، اگرچہ مذہب صرف چار نہیں ہیں، مذاہب بہت زیادہ تھے، ان میں سے 13 ایسے مذاہب یہ تھے جن پہ عمل کیا جاتا تھا، 13 علماء کے ناموں کی طرف منسوب تھے، اور 4 زیادہ معروف اور مشہور تھے جو آج معروف ہیں. صرف 4 مذاہب نہیں تھے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں. 4 مذاہب والے سے پوچھیں، وہ کہتے تقلید لازمی ہے، 4 میں سے کسی کے بھی کر لیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا، 4 میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف بھی ہے. اور سب کہتے ہیں قرآن مجید سے حدیث لیا گیا ہے کہ نہیں؟ اچھا، بڑی پیاری بات. علامہ البانی فرماتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ مذاہب کی اتباع سے قرآن مجید کی اتباع ہو جاتی ہے. بات درست نہیں ہے، کیونکہ مذاہب میں اختلاف ہے اور قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں. سبحان اللہ، کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. سورة النساء نمبر 82 میں، اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام نہ ہوتی، کسی اور کے کلام ہوتے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف پاتے. ایک ہی عالم کی باتوں میں بعض اوقات سبق لسانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی اور مسئلہ دیکھتے ہیں، پھر علم ترقی ہوتی ہے اس مسئلے میں، پھر دوسری بات کر لیں، دوسرا قول، تیسرا قول ہوتا ہے، مختلف اقوال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اللہ تعالیٰ کے کلام کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا، کبھی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور مسلمان جب قرآن مجید کی اتباع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص قابل عزت اور قابل اکرام ہوتا ہے. اور جتنی زیادہ یہ مسلمان تقلید کرتا رہتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہتا ہے، کیونکہ علم سے دور ہو جاتا ہے نا، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے. اب جاہل مسلمان کی کیا زندگی بیچارے کی. اور اسی کی طرف امام صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ تقلید یا تو متعصب شخص کر سکتا ہے یا بے وقوف کر سکتا ہے. صاحب الفوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، یہ بات حق ہے کہ ابھی تو غلط کہہ رہے تھے، کون سی حق ہے؟ سبحان اللہ، پہلی والی بات غلط تھی، ایمان ایک ہے، اب جو صحیح بات ہے اس کو تو مان لینا چاہیے نا. اور یہ ہوتے علماء حق کا طریقہ، یعنی کہ کسی کی ایک بات غلط ہے ساری غلط ہے، نہیں، جو غلط اس کی نشاندہی کر دی ہے. جب ایک سنی عالم سنی جماعت سے اس کا تعلق ہے، اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر پورے کا پورا اس کا مربہ نہیں گرا دیتے، پوری اس کی عمارت گرا نہیں دیتے، بلکہ جو غلطی اس کو نشاندہی کی جاتی ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک، جس نے یہ غلطی کی ہے اس وضاحت کے بعد وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے. نمبر دو، حق بات عام ہو جاتی ہے لوگوں میں، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. لیکن اگر بعض لوگ کیا غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، ارے کیوں میرے خلاف بات کی ہے؟ بھائی بات آپ کے خلاف نہیں کی، بات آپ کی غلطی کے خلاف کی ہے، جو غلطی آپ سے ہوئی ہے. بھائی آپ زندہ رہیں نہ رہیں، یہ بات لوگ سنتے رہیں گے، اس کے اگر تصحیح نہ کی جائے تو پکڑ آپ کی بھی ہوگی. نہیں تو پھر جو لوگ سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نشاندہی غلطیوں کی کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. واللہ وہ والدین سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ان کی یعنی غلطیوں کو، ایک تو غلطیوں کو نکالنا اور پھر اس کی اصلاح کرنا اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنا. لیکن بعض لوگوں کو ترازو جو ہے نا بالکل ڈھیلے پڑ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ان لوگوں کو صرف غلطیں پکڑنا ہی آتی ہیں اور صرف شخصیتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے. کاش کے سلف کو دیکھ لیتے وہ کیا کرتے تھے. بعض لوگ یعنی پتہ نہیں کو پرسنل ہو جاتے ہیں، اس میں کیا پرسنل ہونے کی بات ہے بھائی؟ ہمیں کسی کی شکل و صورت سے کوئی اختلاف نہیں، اگرچہ وہ شرعی ہے یا اس کو رنگ کالا ہے گورا ہے یا جو رنگ کی ہم نے کبھی بات کی کسی سے، شکل و صورت کی ہم نے کبھی بات کی کسی سے؟ ہم بات کرتے ہیں وہ بات جو اس کی زبان سے نکلی ہے، جو اس نے کہی ہے. واللہ دلوں کی بات ہی نہیں کرتے ہم، ہمیں کیا پتا. اگر زبان پہ غلطی نہ ہوتی، دل میں چھپ جاتی اور یہ شخص ویسے مر جاتا تو ہم کبھی اس کے خلاف بات نہ کرتے اور کوئی عالم بھی بات نہ کرتا. لیکن جب غلطی زبان پر آئی تو پہلے تو یہ حسن ظن تھا کہ سبق لسانی ہے، تحقیق کی گئی، کہتے نہیں یہی بات ہے، سبق لسانی نہیں ہے. اچھا پھر سمجھایا گیا بات غلط ہے، کیوں غلط یہ بھی سمجھایا گیا، کیا صحیح یہ بھی سمجھایا، کیوں صحیح یہ بھی سمجھایا گیا، تب بھی نہیں مانے تو اب بھی خاموشی اختیار کی جائے. تو پھر تو حق بات یہ ہے، حق یہی راستہ ہے. دیکھیں یہ دین کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو بھی سچ جھوٹ کہتا رہے اسی کی بات مان لیجیے، نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو واللہ آج دین کا کیا بچتا، دین کا مجھے بتائیں. غلط بھی آج دین کا حصہ ہو جاتا، اجتہادی غلطی بھی دین بن جاتی اور اسی کو فالو کیا جاتا تو آج دین کا بچتا کیا مجھے بتائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی ہے، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے ایسی باتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے. تو میری گزارش یہ ہے جب کوئی شخص ناجائز نہیں جائز طریقے سے حق بات کرتا ہے اور کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس عالم کو اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا عالم ہے وہ، یا طالب علم ہے یا داعی ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اپنے نام کے لیے نہیں نہ اپنی جماعت کے لیے، تو اسے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں چند کسی انشاءاللہ کسی درس میں بتاؤں گا، آپ دیکھیں کہ سلف جب کسی کے بارے میں بات کرتے تو واللہ وہ دعا کرتے، ان میں سے بعض دعا کرتے جب پتہ چلتا فلاں نے یہ بات کہی ہے. آج ہم تو لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے جا کے کہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس کا علم نہیں تھا، میں نے اپنی غلطی کی تصحیح کر لی ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کی میں بات کر رہا تھا، فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے والمؤمنون والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، مومن سارے صلی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں یہ بات حق ہے، مومن سارے صلی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے، متقیوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، توابین سے محبت کرتا ہے، متطہرین سے محبت کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کافر سے بغض کرتا ہے اور فاسقوں سے بغض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے بغض بھی کرتا ہے اعمالوں کی بنیاد پر. جس کے اعمال اچھے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جس کے اعمال برے ہیں اللہ تعالیٰ سے بغض و نفرت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، محبت کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے اور بغض کی صفت اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے، غضب کی صفت غیر مغضوب علیہم. کس کا غضب کس پر ہے؟ ایک ہے مغضوب علیہم، جن پر غضب نازل کیا گیا، تو غضب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی غضب کی صفت بھی ثابت ہے، محبت کی صفت بھی ثابت ہے، غصے کی صفت بھی ثابت ہے. تو یہ سارے صفات بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیسے ممکن ہے، تو مخلوق کی صفات ہیں. میرے بھائی مخلوق کی صفات ہیں جیسے کہ مخلوق ہے، اور خالق کی صفات ویسے جیسے خالق کا شایان شان ہے، دونوں میں کہاں برابری ممکن ہے؟ مخلوق میں تفاوت ہے. دو لوگوں کا غصہ برابر ہوتا ہے کیا؟ بعض لوگ غصے میں آتے ہیں تھوڑے سے یوں اپنے آپ کو پکڑ لیتے ہیں بس، بعض غصے میں آتے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں زبان نہیں کھولتے، بعض لوگ آنکھیں بھی سرخ کر لیتے بولتے بھی ہیں، بعض لوگ بولتے بھی ہیں اور کانپتے بھی ہیں، بعض لوگ بولتے بھی ہیں کانپتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں، بعض لوگ مارتے بھی ہیں خود کو بھی مارتے ہیں، اپنے سر نہیں پیٹتے بعض لوگ غصے سے. تو کہاں برابر ہے سب کے غصے؟ مخلوق میں تفاوت موجود ہے میرے بھائیوں. تو خالق مخلوق میں تفاوت نہیں، سبحان اللہ. یہ فرق جب مخلوق میں موجود ہے تو خالق میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کسی نے کہا کہ لازم آتا ہے کہ جب صفت کی ہم بات کرتے ہیں مخلوق میں تو اس وقت تک ہم ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں دیکھنے کہ خالق سے اس کی مشابہت ہوتی ہے کہ نہیں، تو پھر تو کوئی صفت بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے. کیونکہ اصل جو صفت کا نام ہے وہ تو وہی ہے، رحمت ہے، محبت ہے، وہ تو وہی ہے. اب اس کو لفظ کو تبدیل کوئی کر نہیں سکتا، پھر کس زبان میں ہم بیان کریں بات؟ تو الفاظ وہی ہیں، معنی بھی وہی ہے، معنی تبدیل نہیں ہوا. یہ نہیں کہ محبت کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اور ہے، مخلوق کے لیے کچھ اور ہے، نہیں. معنی وہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، حدیث عربی زبان میں ہے، اور ان الفاظوں کا معنی بھی معروف ہے عربی زبانوں میں، لیکن اس کی کیفیت کیسی ہے اللہ اعلم. کیفیت کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ محبت کیسے کرتا ہے ہمیں کیا پتا بھی کیسے کرتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں بولتے؟ اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی بھی بات کرنا بغیر علم کے شرک سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بات کریں تو علم کی بنیاد پہ بات کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں. علم کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو کوئی بات قرآن میں سے حدیث مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، صفات کے تعلق سے، تو بات کریں، ورنہ پھر خاموشی اختیار کریں. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نئی صفت ایجاد کرنا ظلم ہے، ویسے جو صفت ثابت ہے اس کی نفی کرنا بھی ظلم ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ بھی جاہل، یہ بھی اس سے بڑھ کر جاہل. تو حق کیا ہے؟ دلیل کی بنیاد پر، دلیل کی روشنی بات کی جائے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں ہر مومن اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور ولایت میں بھی فرق ہے، درجہ بندی ہے، بعض دوسروں سے افضل ہیں. اور پھر اسی آیت کو کوٹ کیا، سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63 کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو بعض لوگوں کی ولایت تام ولایت ہے، کامل ہے، اور بعض لوگوں کی ولایت ناقص ہے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہے. تین قسم کے لوگ ہیں دنیا میں ولایت کے اعتبار سے. ایک وہ ہیں جن کی ولایت تام ہے، کامل ولایت ہے، دوسرے وہ جن کی ولایت ہے لیکن ناقص ہے، تیسرے وہ جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے، جس میں ایمان اور تقویٰ ہے. جتنا ایمان تقویٰ کامل ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی ولایت کامل ہوگی، کیونکہ ولی کون ہے؟ جو مومن متقی ہے نا. تو ایمان کے درجہ بڑھتا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو جتنا ایمان بڑھے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ولایت بڑھے گی. اور ولایت جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر متفاوت ہوتی ہے. جس کی ولایت کاملہ ہے اور وہ یہ لوگ ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں جو مومن بھی ہیں لیکن فاسق بھی ہیں, کچھ گناہ بھی کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے ولی بھی ہیں جتنے ان کو اندر ایمان ہے, اور جو ان کا فسق ہے اس ولایت میں کبھی ہو گئی ہے اس فسق کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے. اور جو دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون ہے, کافر اور مشرک دشمن ہے کہ نہیں, جو مکمل نافرمانے پہ اترے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی جھٹلاتے ہیں, اسے کہتے ہیں خالص عدو, جیسے کافر مشرک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح حفظہ فرماتے ہیں, یہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہر مومن متقی ہے. بعض لوگ, شیخ صالح حفظہ فرماتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کی مرنے کے بعد قبر پہ کوئی مزار بنا لی جائے. ایسا شخص ولی نہیں ہوتا, اور یہ بات بالکل باطل ہے. اگر وہ شخص, اس نے خود کہا ہے کہ ایسا کرو, تو وہ تو بالکل ولی ہے ہی نہیں. اور اگر اس شخص کو پتہ ہی نہیں, واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی تھا, نیک متقی تھا, مومن متقی تھا, مر گیا ہے, اس کے مرنے کے بعد بعد میں آ کے بعض لوگوں نے اسے قبر پر مزار بنایا, تو وہ شخص بری ہے ان لوگوں سے. لیکن اگر اسے وصیت کی ہے, یا وہ دور سے بھی کوئی اشارے دیتا تھا میرے مرنے کے بعد کچھ میرا بھی انتظام کر لینا, جیسے بعض گدی نشی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو قبر دادا کی تو بہت پیاری قبر ہے, ابا جی کی اس سے خوبصورت قبر بنی ہے, یہ تیسری جگہ خالی ہے, پتہ نہیں انشاءاللہ یہ اس کی جگہ, یہ جگہ بھی اس سے زیادہ اچھی بنے گی. اشارات دیتے ہیں, یعنی مجھے نہ بھولنا, میری جگہ اس سے اچھی بنانا, نعوذ باللہ. اور لوگ ہوتے ہیں, یعنی اہل بدعت اور خرافات, جب دینوں کو عادت پتہ ہے کتنا پیسہ وہ لوگ لگاتے ہیں, لیکن قیامت کے دن ہبا ان منصورہ, انکم تو بڑھے گی دنیا میں, شرک کی انکم بڑھے گی, بدعات کی انکم بڑھے گی, پیسہ بھی شاید بہت زیادہ ہوگا, لیکن قیامت کے دن دھول کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, اور ہمیں, ہمارے ذریات کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ولایت نام ہے اس پروسیس کا جس میں ولی بن جاتا ہے, اسے ولایت کہتے ہیں. جی میرے چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے. جی درباروں پہ مسجد نہ بنائیں, اگر بن گئی ہے اور قبر مسجد کے اندر ہے یا مسجد قبر کے اندر ہے تو نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی نماز, ہوتی نہیں. اور اگر مسجد بالکل الگ ہے قبر سے, دیوار ہے اور بالکل باہر ہے, الگ ہے, ہاں وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. نہیں ویسے کرنے, خود اگر نماز پڑھنی ہے, خود اکیلے نماز پڑھنی, پر ہم یہ بات نہیں کریں کس کی امامت میں, کس گروہ کے پیچھے نماز, یہ الگ بات ہے, بات مسجد کے حد تک ہو رہی ہے. جی ہاں مسجد کا کوئی قصور نہیں ہے. کیا چیز, دیکھیں یاد رکھیں ان لوگوں کے بارے میں, انہیوں کو کتابیں سے کچھ خبریں ملی ہیں, یعنی ان کی بعض کتابیں, بعض اولیاء کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو میرے قبر کی طرف آ جائے, یعنی میرے مرنے کے بعد, اگر مراد پوری نہ ہو تو دوسرے دن آئے, پھر نہ ہو تیسرے دن آئے, تیسرے دن کے بعد مراد پوری نہ ہو تو میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا. اگر کوئی شخص زندگی میں ایسی بات کرتا ہے تو وہ کیسے اللہ کے ولی ہے, وہ تو خود ان کی کتابوں میں ہے. غالباً نظام الدین اولیاء کے تعلق سے, معین الدین چشتی, دونوں میں سے, نظام الدین کے تعلق سے ہے نا, جو ان دونوں میں سے کسی کے بھائی کہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء کے تعلق سے ہے, ان سے یہ بات انہیں کی کتابوں میں ثابت ہے. اگر وہ واقعی ایسے کہتا تھا زندگی میں تو اللہ کا ولی تو نہیں ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اگر مجھ سے پوچھ تو میں کہتا ہوں اللہ علم, ان کی کتابوں میں لکھے تو وہی جانے, ایسے شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو خود اپنی قبر کے لوگوں کو بلائے مرنے کے بعد, وہ کہاں اللہ کا ولی ہے, وہ کہاں ایمان, کہاں تقویٰ ہے. اب اس کو ادھر روک دے, پھر لسٹ لمبی ہو جائے گی. ہاں اس کو بند, جزاک اللہ خیر.